بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین اکرام، سحر عالمی نیٹ ورک کی جانب سے نشر ہونے والے پروگرام اوپن ٹاک کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں، اور آپ تمام ناظرین جہاں کہیں بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں۔ ناظرین اکرام، اس سے پہلے پروگرام میں ہم نے گفتگو کا آغاز کیا تھا کہ مذہب تشیع کا وجود کب سے، یعنی وجود میں آیا، اور اس کے بانی کون ہے۔ اس کے حوالے سے بڑی اچھی گفتگو رہی، انشاءاللہ آج بھی ہم اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، اور آج انشاءاللہ یہ جانیں گے کہ کتنے نظریات ہیں جو مذہب تشیع کے وجود کے حوالے سے لوگوں نے مذہب تشیع کی طرف ان کی نسبت دی ہے۔ اس حوالے سے ہم پروگرام کا آغاز کریں گے، لیکن سب سے پہلے ہم آپ کے نظریات سے آشنا ہوتے ہیں، اس کے بعد اپنے گفتگو کو اپنے مہمان کے ساتھ آگے بڑھائیں گے۔
شیعہ کسے کہتے ہیں؟
رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جن مومنین نے 12 اماموں کو حضرت علی علیہ السلام سے لے کر امام آخری زمان تک مانا، اور ان لوگوں نے اسلام کے قانون کو معصوم علیہ السلام سے لیا، انہی حضرات کو شیعہ کہا جاتا ہے۔
امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ شیعہ وہ ہوتا ہے کہ جو نماز کے اوقات کی پابندی کرے اور آپس کی مالی ہمدردی کرے، اور ہم معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی ولایت کا اقرار کرے، اس شخص کو شیعہ کہتے ہیں۔
مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی امامت کو ماننے والے کو اور مولا کو بلا فصل خلیفہ ماننے والے کو شیعہ کہا جائے۔
آپ کی نظر میں شیعہ کو کیسا ہونا چاہیے؟ چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، کونو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا، یعنی تم ہمارے لیے باعث زینت بنو، باعث ذلت نہ بنو۔ زمانے والے دیکھ کر کہیں کہ جب امام کا چاہنے والا ایسا ہے تو خود امام کیسے ہوں گے۔ تو امام کے شیعہ کو ایک نمونہ عمل ہونا چاہیے زمانے کے۔
ایک شیعہ کو جو اللہ کا قانون ہے زندگی گزارنے کا، اس کے قانون پر عمل کرنے کا، جو کہ قرآن میں بار بار بیان کیا گیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار بیان کیا ہے، اس کو اس کے مطابق ہونا چاہیے، اس کو رزق حلال کمانا چاہیے، اور اپنے لباس بھی پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے، وہ کسی بھی گندگی سے دور ہو، کوئی داغ دھبا نہیں ہونا چاہیے، کوئی دیکھے تو یہ کہے واقعی ایک اچھا انسان ہے، دنیا والے بھی عزت کریں اور اللہ بھی خوش ہو۔
ناظرین اکرام، آپ کے بہت اچھے نظریات تھے جو ابھی ہم نے دیکھے شیعہ مذہب کے وجود میں آنے کے حوالے سے، بہت اہم نظریات تھے آپ کے۔ اور دیکھیے، میں آپ کی خدمت میں یہی عرض کرنا چاہوں گا، جیسے کہ اس سے پہلے بھی آپ نے ہمارے پروگرام میں دیکھا تھا، کہ شیعہ مذہب کب سے وجود میں آیا، اس کا بانی کون ہے، یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے، اگرچہ بہت سے اعتراضات اس کے اوپر کیے گئے ہیں، اس مذہب کے اوپر۔ چونکہ ایک چیز ہے، دیکھیے طبیعی چیز ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ جیسا عمل ہوتا ہے اسی طریقے کا رد عمل ہوتا ہے۔ جتنی محکم عمارت ہوتی ہے اس کو پھر خراب کرنے کے لیے اتنی ہی زیادہ جو ہے وہ چارہ جوئی کی جاتی ہے، اتنی زیادہ جو ہے وہ یعنی امور سامنے آتے ہیں۔ تو مذہب تشیع جتنا قوی ہے، جتنا مستحکم ہے، اسی اعتبار سے دشمنوں نے اور مخالفوں نے اس کو خراب کرنے کی کوشش کی، اور اسی اعتبار سے اس کے خلاف چونکہ ہمیشہ سے کام ہوتا چلا آیا ہے۔ یہ تو آج بہت بڑا خداوند عالم کا لطف ہے اور معجزہ ہے جو یہ مذہب الحمدللہ اپنی آب و تاب کے ساتھ اور اپنی شان کے ساتھ آج بھی موجود ہے، ورنہ جتنی حکومتیں آئی ہیں انہوں نے اس کو مٹانے کی کوشش کی ہیں، اور جتنے بھی اس کے نظریات ہو سکتے تھے ان کو بھی جو ہے یعنی بدلنے کی کوشش کی ہے، اور نہ جانے کیسی کیسی اس مذہب کی طرف نسبتیں دی گئی ہیں، اور جو اس کے ماننے والے تھے ان کی طرف کیسی کیسی نسبتیں دی گئی ہیں، کیسی کیسی تفسیریں کی گئی ہیں لوگوں کے بارے میں، نہ جانے کیا کیا باتیں اس مذہب کی طرف سے منسوب کی گئی ہیں، لیکن خدا کا شکر ہے کہ یہ آج بھی محفوظ ہے۔ اور جو مذہب تشیع اور دوسرے مذاہب اسلامی کا بنیادی فرق ہے، وہ درواقع امامت کے مسئلے میں ہے۔ چونکہ جو امام ہے مذہب شیعہ کی نظر میں، وہ اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں، لیکن دشمنوں کی طرف سے پھر بھی بہت سے اعتراضات ہوتے رہے، نہیں صاحب یہ بعد میں وجود میں آیا ہے، مثلاً یہ کربلا کے واقعے کے بعد وجود میں آیا ہے یا مثلاً اور دوسرے اس طرح کے مسائل. اسی موضوع پر آج ہماری گفتگو آگے بڑھے گی اور اس موضوع پر بھی ہماری ہمراہی فرما رہے ہیں مولانا جابر محمدی صاحب قبلہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیں, اپنے مہمان سے ملاقات کرتے ہیں اور اس کے بعد باقاعدہ اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. قبلہ السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
قبلہ پروگرام میں خوش آمدید عرض کرتے ہیں اور بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے پھر زحمت قبول فرمائی اور اسٹوڈیو تشریف لائے. قبلہ دیکھیے, نظریات بہت سے ہیں جو مذہب تشیع کے حوالے سے وجود میں آئے ہیں, لیکن ہم آپ سے ایک کلی طور پر یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کچھ اہم نظریات جو اس سلسلے میں ہیں کہ کب یہ مذہب وجود میں آیا, اس کے اوپر آپ روشنی ڈالیے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام ورحمۃ.
بہت ہی اچھا اور بنیادی سوال ہے
جی,
لیکن اس کی تفصیل بیان کرنے سے پہلے میں اس بات کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں. اس سے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ شیعہ مذہب اور شیعہ مکتب اسلام کی حقیقی تفسیر کا نام ہے
جی,
اور اس کے بانی پیغمبر گرامی اسلام ہے
اللہ علیہ وسلم,
اور بعد میں ائمہ معصومین علیہ السلام نے اس سلسلے کو آگے بڑھایا اور ان کی تعلیمات آج ہمارے پاس ثبت و ضبط موجود ہیں.
بے شک.
لیکن ہر دور میں کچھ لوگ اپنے خاص افکار کے تحت شیعہ مذہب کی طرف نسبت دیتے رہے کہ یہ مذہب کب بارز وجود میں آیا, اس کے بانی کون ہیں
جی.
تو اس سلسلے میں کوئی 6-7 نظریات ہمارے سامنے ہیں. اگر ہم مختلف کتب کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کا محصل جو ہے 5-6 نظریات میں سامنے آتا ہے
جی.
سب سے پہلا نظریہ جو کچھ تاریخ دانوں نے بیان کیا, ان کا کہنا یہ ہے کہ جب پیغمبر گرامی اسلام کی رحلت ہوئی
جی,
تو اس کے بعد ثقیفہ بنی ساعدہ میں کچھ لوگ جمع ہوئے
جی,
اور انہوں نے جمع ہو کر حضرت ابو بکر کو خلیفہ نامزد کیا
جی.
تو کچھ لوگ اس پر نالاں ہوئے اور انہوں نے احتجاج کیا کہ میدان غدیر میں پیغمبر گرامی اسلام نے حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کر دیا ہے
جی,
لہذا آپ ثقیفہ بنی ساعدہ میں کیوں جمع ہو کر,
اس کی ضرورت نہیں ہے,
کیوں ایسا کر رہے ہیں
جی.
اس پر احتجاج کیا
جی.
تو کچھ لوگوں نے کہا کہ شیعہ مذہب کی بنیاد وہ احتجاج قرار پایا, جبکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے, اس لیے
جی
کہ ہمارے پاس متقن محکم دلائل موجود ہیں
جی
کہ اس رد عمل میں یہ مذہب مارز وجود میں نہیں آیا. یہ ایک نظریہ تھا
جی.
دوسرا نظریہ کچھ لوگوں نے پیش کیا, انہوں نے کہا کہ جب قتل عثمان ہوا مدینہ میں
جی
تو لوگ تقسیم ہو گئے, کچھ لوگ جو ہے ان کی مظلوم نمائی کی خاطر ان کی طرف چلے گئے جن کو عثمانی کا شیعیان عثمانی کا کہا گیا
جی,
اور کچھ لوگ امیر علیہ السلام کی طرف آئے حضرت علی علیہ السلام کی طرف آئے جن کو شیعہ علوی کہا گیا
جی.
اس طرح کی بھی ایک مختصر سے گروہ نے
جی
تبیین کی ہے اس نقطہ نظر کی کہ وہ جو علوی تھے جو امام علی علیہ السلام کے پیروکار قرار پائے
جی
ان کو شیعہ قرار دیا گیا اور شیعہ کی بنیاد وہاں سے رکھی گئی.
صحیح.
یہ بھی میں نے عرض کیا کہ مسلمات جو ہیں ہمارے پاس, جو ہمارے پاس دلائل ہیں ان کے بالکل یہ خلاف بات
جی بالکل.
یہ دوسرا نظریہ کچھ لوگوں نے پیش کیا. تیسرا نظریہ جو ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ جب جنگ صفین کا حکمیت پر اختتام ہوا
جی
اور ایک ٹولہ جسے خوارج کا نام دیا گیا وہ علیحدہ ہوا اور کوفے میں داخل نہیں ہوا اور کوفے کے باہر انہوں نے پڑاؤ ڈال دیا اور بعد میں ان کے ساتھ جنگ نہروان واقع ہوئی
جی,
تو کچھ تاریخ دانوں کا یہ کہنا ہے کہ اگرچہ بہت ہی ان کی تعداد کم ہے جنہوں نے یہ نظریہ بیان کیا, لیکن چونکہ نظریہ ہے اس لیے میں بیان کر رہا ہوں
جی,
کہ وہ لوگ جو خوارج قرار پائے, ایک گروہ جو معاویہ کے ساتھ ہو گیا
جی,
اور وہ جو تیسرا گروہ کوفے میں وارد ہوا امام علی علیہ السلام کے پیروکار
جی,
وہ شیعہ تھے اور وہاں سے شیعت کا آغاز ہوا
جی.
یہ بات بھی وہ جو پہلے میں بیان کر چکا ہوں ان دلائل قطعی کے بالکل خلاف ہے
جی.
یہ تیسرا نظریہ تھا. چوتھا نظریہ جو بیان کیا گیا ہے وہی جس کے اس سے پہلے بھی شاید میں وضاحت دے چکا ہوں کہ واقعہ کربلا کے بعد تشیع وجود میں آیا,
یہ بھی ایک نظریہ ہے.
یہ ایک نظریہ کچھ لوگوں نے پیش کیا کہ اس کی نفی ہم اس سے پہلے بھی کر چکے ہیں کہ ہاں ایک مظلومیت سے لبریز واقعہ تھا، اس لیے لوگوں کا رجحان بہت زیادہ اہل بیت کی طرف ہوا.
بالکل.
اور بعد میں جو قیام مختار ہوا، پھر حکومت کوفے میں قائم ہوئی، اس میں لوگوں کی بہت زیادہ حمایت ملی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن مکتب و مذہب کی بنیاد یہ واقعہ قرار نہیں پایا.
جی.
ایک اور نقطہ نظر جو یہاں پر بیان کیا گیا ہے اسی سلسلے میں، وہ کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ جب حضرت عمر نے ایران کو فتح کیا تو اس کے رد عمل میں یہ شیعہ مارز وجود میں آئے. اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، لہٰذا اس کو بیان کرنے میں کوئی مسئلہ میں نہیں سمجھتا. ایک اور نظریہ جو بیان کیا گیا ہے، جس کی بہت زیادہ آج کچھ خاص مکاتب کے لوگ تشہیر بھی کرتے ہیں، کہ صفوی حکمرانوں نے آ کر ایران میں شیعہ کو رائج کیا، اور اس سے پہلے شیعت کی کوئی وہ حقیقت نہیں تھی، اور اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں، اور کچھ کتابچے بھی لکھے گئے ہیں اور چھوٹے چھوٹے مضامین بھی لکھے گئے ہیں، تو اس کی وضاحت بھی دینا میں ضروری سمجھتا ہوں یہاں پر. دیکھیے، دسویں صدی کی ابتدا میں شاہ اسماعیل صفوی نے تبریز سے یہ تشیع کا ایک علم اٹھایا اور حکومت قائم کی، اور پھر ایران میں ایک رسمی مذہب کا وہ اعلان کیا.
جی.
اس کو یہ کہنا کہ شیعہ مذہب کی یہاں سے ابتدا ہوئی، یہ قطعاً غلط ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ شیعہ مذہب کے مصادر موجود ہیں، شیعہ مذہب کے علماء موجود ہیں.
جی.
شیعہ مذہب کی میراث علمی موجود ہے.
بشک.
لہٰذا یہ بات بالکل ہی بے اساس اور بے بنیاد ہے.
جی.
کہ صفویوں نے آ کر شیعت کو مثلاً عام کیا اور شیعت کی بنیاد رکھی، قطعاً یہ نظریہ غلط ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ صفویوں نے ایک خاص قسم کی توجہ کی اس مذہب کی طرف، اور اس کو ایران میں ایک سرکاری مذہب کے طور پر متعارف کروایا. یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صفوی یا شاہ اسماعیل صفوی جو ہے یا شاہ تاماسب جو تھا وہ آ کر بانی بنے ہیں مذہب کے، یہ ایک علیحدہ موضوع ہے. لہذا یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ صفیوں کے دور میں اس مذہب کا آغاز ہوا. کچھ نے البتہ ایک مہومی شخصیت عبداللہ ابن سبا یہودی کا نام لیا،
ایک افسانوی شخصیت ہے،
اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور اس کے بارے میں صرف ایک ہی جملہ عرض کروں گا کہ اگر کچھ لوگ آج یہ راگ الاپتے ہیں کہ وہ بانی ہے مذہب شیعہ کا، تو ہم تو اس پر لعنت بھیجتے ہیں.
ہاں بالکل صحیح.
اگر وہ بانی ہے تو ہمارے لیے مقدس شخصیت ہوتی، جبکہ وہ ایک افسانوی شخصیت ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور اس پر بھی بہت زیادہ کتابیں لکھی جا چکی ہیں اور جواب دیے جا چکے ہیں.
جی قبلہ، بہت شکریہ، اجازت دیجیے یہاں پر ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین، بڑی اہم گفتگو فرمائی ہمارے یہاں پر مہمان نے، کہ جو مذہب شیعہ کے وجود میں آنے کے متعلق نظریات سامنے آتے ہیں وہ یہ ہیں، اور ہمارے اس پروگرام سے اور مختصر سی گفتگو سے آپ نے ان نظریات کی حقیقت کو بھی دیکھ لیا کہ یہ کس طریقے کے نظریات ہیں، یعنی جن کی کوئی اساس نہیں ہے، کوئی بنیاد نہیں ہے. اس طرح کی چیزیں ہیں جو منسوب کی جاتی ہیں مذہب تشیع کے حوالے سے، اور یہ خود اس چیز کی دلیل بنتی ہے کہ مذہب تشیع سے دشمن ہراساں ہے، دشمن خوف زدہ ہے، اور اس کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن خداوند عالم، یعنی جس کی حفاظت کرے اس کو کون مٹا سکتا ہے، اس کی بہترین دلیل خود مذہب تشیع کا وجود ہے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، مختصر سے وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.
شیعہ مذہب کا آغاز کب سے ہوا؟
شیعہ مذہب کے حوالے سے متعدد نظریات وارد ہوئے ہیں. کسی نے کہا ہے کہ پیغمبر اسلام کے زمانے سے شیعہ تھے، کسی نے کہا نہیں، پیغمبر اسلام کی رحلت کے بعد شیعت کا وجود سامنے آیا، اور کسی نے کہا کہ مولا کائنات کے بعد شیعت کا وجود سامنے آیا. لیکن سب سے بہترین دلیل قرآن مجید کی آیت کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، اس آیت کے ذیل میں روایت نقل کی گئی ہے جابر ابن عبداللہ انصاری اور جناب عبداللہ ابن عباس سے، کہ جیسے ہی پیغمبر اسلام نے مولا کائنات کو آتے ہوئے دیکھا تو ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس پالنے والے کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کہ یہ اور اس کے شیعہ قیامت کے دن کامیاب ہوں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیعت کا وجود پیغمبر اسلام کے زمانے سے ہی تھا.
شیعہ مذہب کا آغاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد، جس شخص نے بھی حضرت علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری سانس تک خلیفہ بلا فصل قبول کیا ہے اور شریعت محمدیہ کی پیروی کی ہے، وہ شیعہ ہے. اور رسول اللہ کی وفات کے بعد سے ہی شیعت کا آغاز ہوا ہے۔
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جن مومنین نے اسلام کو حضرت علی علیہ السلام سے اور 12 اماموں سے لیا انہی حضرات کو شیعہ کہا جاتا ہے، اور جن لوگوں نے صحابہ اکرام سے لیا ان لوگوں کو سنی حضرات کہا جاتا ہے۔
ناظرین اکرام، وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، اور بڑی اہم باتیں آپ کے سامنے جو آپ کے نظریات تھے وہ ہم تک پہنچی ہیں آپ کی اس کلپ سے۔ بہت شکر گزار ہیں آپ کے، خداوند عالم آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے، یہاں پر ہمارے ساتھ مولانا کے ساتھ ساتھ اسٹوڈیو میں ہمارے بہت سے حاضرین بھی موجود ہیں، اور انشاءاللہ ان کے بھی سوالات ہم سنیں گے، اس کے بعد ہمارے مہمان جواب دیں گے۔ لیکن جو ابھی تک کی گفتگو ہوئی ہے وہ یہی رہی ہے کہ مذہب شیعہ کے حوالے سے جو اعتراضات کیے جاتے ہیں، مختلف اعتراضات ہیں، لیکن ان اعتراضات کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ دشمنوں کی طرف سے ظاہر ہے، انسان بہت سی مثالیں اس کے حوالے سے ہماری اردو زبان میں دی جاتی ہیں کہ جب انسان کوئی سفر طے کرتا ہے تو وہ اپنی منزل مقصود کی طرف بڑھتا جاتا ہے، راستے میں جو شور و غل اور دوسری چیزیں ہوتی ہیں اس کا اس کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ان اعتراضات کی بھی مثال بالکل اسی طریقے سے ہے، مذہب تشیع اپنے سفر کو رواں دواں یعنی آگے بڑھ رہا ہے، وہ جاری و ساری ہے اپنے مقصد کی طرف، اور جو یہ اعتراضات ہوتے ہیں صاحبان بصیرت کے اوپر ان کی حقیقت آیاں ہوتی ہے کہ بالکل ان کی حیثیت کیا ہے۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، یہاں پر ہم کچھ اور سوالات لیتے ہیں اسی حوالے سے اور اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ قبلہ، اگر آپ اجازت دیں تو ہم اپنے حاضرین کی خدمت میں چلتے ہیں اور ان کے سوالات دیکھتے ہیں کیا ہے۔
جی،
میں آپ سب سے پہلے تو آپ تمام حاضرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور بہت شکر گزار ہیں کہ آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ ہیں۔ بسم اللہ، جو سوال کرنا چاہتے ہیں حاضر۔
السلام
علیکم۔ السلام،
میرا نام نظر عباس مختار ہے۔
جی،
میں آپ صاحب سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ اتنے اعتراضات کے باوجود بھی یہ شیعہ مذہب باقی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟
جی ماشاءاللہ، بہت اچھا سوال ہے۔ جی
ماشاءاللہ، بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیے، جی، میں اس کے جواب میں مختصراً یہ عرض کروں کہ کسی بھی مذہب، کسی بھی مکتب کی بقا، کسی بھی دین کی حتی بقا اس کی تعلیمات پر
جی
مبتنی ہوتی ہے، اور اس کی تعلیمات سے وابستہ ہے۔
بے شک،
شیعہ مذہب کی بقا کا جو بنیادی نقطہ ہے اور بنیادی راز ہے
جی
وہ یہ ہے کہ اس مذہب کی معقولیت
جی
اور اس کی تعلیمات جو ہیں وہ اس حد تک معقول ہیں اور متقن ہیں اور یقینی اور قطعی ہیں کہ نہ صرف مسلمان بلکہ دوسرے ادیان کے پیروکار بھی جب اس مذہب کا کے مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارے پاس بہت ساری ایسے مثالیں موجود ہیں
جی
کہ وہ آ کر شیعہ کو اپنا لیتے ہیں اور اپنا مذہب بنا لیتے ہیں۔
بے شک،
اس کی بنیادی وجہ اس کی معقولیت ہے
جی،
معقول موقف اپنانا
جی،
یہ شیعہ علماء کا ترہ امتیاز رہا ہے
جی،
معتدل پالیسی رکھنا اور اپنانا، یہ شروع سے ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی سیرت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں
جی
تو کبھی ائمہ علیہم السلام کی سیرت میں ہمیں ٹکراؤ کی پالیسی نہیں ملے گی، شدت پسندانہ پالیسی نہیں ملے گی
جی، بالکل
انتہائی معتدل رویہ
جی
اور اخلاق و عرفان کے پیکر رہے وہ
جی،
اور ان کی تعلیمات سے آج ہمیں یہ چیز میراث میں ملی۔
بے شک،
جس کے صدقے ہم دیکھتے ہیں کہ آج جو شیعہ علماء ہیں ان کے موقف بھی معقول ہیں اور بغیر کسی شدت پسندی کے ہیں، جس کی وجہ سے اس مذہب کو بقا حاصل ہے۔ بس کسی بھی مذہب کی بقا اس کی معقولیت پر منحصر ہوتی ہے
جی،
چونکہ شیعہ مکتب اور مذہب معقول مکتب اور مذہب ہے
جی،
لہٰذا اسے جتنے بھی شبہات ہوں، جتنے بھی اعتراضات ہوں، اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ اپنا سفر جاری و ساری رکھے ہوئے۔
جی قبلہ، بہت شکر گزار ہیں، ماشاءاللہ بڑی اچھی گفتگو تھی۔ اجازت دیجئے، ایک سوال ہمارے حاضرین میں سے اور پوچھنا چاہتے ہیں، دیکھتے ہیں ان کا سوال کیا ہے۔ جی بسم اللہ۔
السلام علیکم، میرا نام علی حیدر ہے۔ ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو چلی ہے۔ اسی گفتگو کے حوالے سے میں آغا صاحب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آج کے زمانے میں شیعہ مذہب بہت ترقی کر رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟
جی ماشاءاللہ، بہت ہی اچھا سوال ہے
جی،
بالکل،
بہت شکریہ، بہت ہی اچھا سوال کیا آپ نے۔
جی
اس کے جواب مختصراً میں عرض کروں کہ شیعہ مکتب کے پھیلنے کی اور ترقی کی جو میرے ذہن میں آ رہی ہیں وہ دو بنیادی وجہ ہیں
جی،
ایک یہ کہ شیعہ مذہب میں ایک عظیم سسٹم موجود ہے ائمہ اہل بیت کے زمانے سے ہی
جی,
اور وہ ہے اجتہاد کا سسٹم.
اجتہاد کا, اور یہ بھی ہو سکتا ہے جو آپ نے پہلے بھی بیان فرمایا تھا,
وہ بھی
یعنی جو معقول ایک چیز ہے.
جی, اس کا یہ ہے کہ جتنے بھی جدید مسائل سامنے آتے ہیں
جی,
ان کا جواب دینے کے لیے ہمارے ہاں اجتہاد کا دروازہ کھلا ہوا ہے
بے شک,
اور قرآن و سنت سے اتخاذ کر کے, استنباط کر کے جی, نئے نئے مسائل کا جواب دیا جاتا ہے.
یعنی کوئی ایسی مشکل نہیں ہے جس کا جواب نہ دیا جا سکے.
ایک یہ ہے, اور دوسرا وہی بنیادی نقطہ ہے کہ شیعہ مذہب ایک اعتدال پسند مذہب ہے
جی.
اس کا جو معتدل ہونا ہے, خود اس کی اعتدال پسندی لوگوں کے لیے جاذبیت کا باعث ہے, دلچسپی کا
باعث
ہے, اس کی وجہ سے لوگ اس طرف کھینچے چلے آتے ہیں
جی.
اور تیسرا, خود اس مذہب کے جو بنیادی اصول ہیں
جی,
ان پر جو استدلال کیا جاتا ہے
جی,
اس میں انتہائی عقل مندانہ اور انتہائی معقول انداز سے استدلال کیا جاتا ہے
جی.
اور جب بھی معقول استدلال ہوگا, جو بھی انسان صاحب عقل و فراست ہے
جی,
وہ اس کو فوراً قبول کر لے گا. یہ جی, دو تین بنیادی
وجہ ہیں. ایک چیز اور ہو سکتی ہے
جی,
وہ یہ ہے کہ مظلومیت کی حمایت اور ظالم سے
برات. بالکل,
یہ ایک امتیاز رہا ہے مذہب تشیع کا. ہم نے کبھی ظالم کے ساتھ جو ہے وہ سازگاری سے کام نہیں لیا, اس کے ساتھ ہم ہم آہنگ نہیں ہوئے.
بالکل ایسے, یہ بھی بالکل بنیادی نقطہ ہے اور بہت اچھا نقطہ,
چونکہ آج کے زمانے میں ظلم سے لوگ تنگ آ چکے ہیں.
ہمارے ائمہ علیہ بیت علیہم السلام کی تعلیمات میں سے ایک بنیادی نقطہ یہی ہے کہ ظالم کے خلاف رہو
جی,
اور مظلوم کے مددگار رہو.
بے شک,
یقیناً یہ بھی ایک بہت ہی اچھا نقطہ ہے, ماشاءاللہ.
جی بالکل, بہت شکریہ. آپ اجازت دیجئے, یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں جی, اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں, اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین, بڑی اہم گفتگو چل رہی ہے, ہمارے مہمان نے بڑے اچھے یہاں پر جوابات بھی دیے جو ہمارے حاضرین کے سوالات تھے ان کے بھی, اور آپ نے خود دیکھا کہ کتنا عظیم مذہب ہے جس کو مذہب تشیع کہا جاتا ہے. مزید اگر اس کے لیے آپ کچھ جاننا چاہتے ہیں تو بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں اور آج انٹرنیٹ پر بہت سے مقالات موجود ہیں. کوشش کیجئے, دیکھیے کم از کم ہر شیعہ جوان کے لیے تو یہ ضروری ہے کہ اس کو اپنی حقیقت معلوم ہونی چاہیے, اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا جو یہ مذہب ہے کب سے وجود میں آیا ہے, اس کا بانی کون ہے, اور ہماری جو اہم چیزیں ہیں وہ کم از کم ہر انسان کو معلوم ہونی چاہیے. جس طریقے سے ہم اصول دین کو جانتے ہیں, اسی طریقے سے یہ بھی ایک مسئلہ بہت اہم ہے اعتقادی اعتبار سے. اس میں شمار جو ہے اس کا اس میں نہیں ہے, بلکہ اعتقاد ہی میں اس کا شمار ہوگا کہ کم سے کم شیعہ کو اپنے یعنی جو شیعہ ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں کیوں شیعہ ہوں, کب سے میں وجود میں آیا ہوں. خیر, ہماری گفتگو اسی طرح آگے رہے گی, پروگرام آگے بڑھے گا, لیکن ملتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد. ناظرین اکرام, وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے. بڑی اہم گفتگو رہی آج کے پروگرام میں بھی, آپ نے خود دیکھا, اور خاص طور پر جو امتیازات کے حوالے سے مہمان نے یہاں پر بیان فرمایا کہ شیعت کے امتیازات کیا ہیں, یعنی جو سوال پوچھا گیا تھا کہ آج کیوں اتنی زیادہ یہ مثلا بلندی کی طرف روب کمال ہے مذہب تشیع, آج بہت زیادہ لوگ جو اس کی طرف متوجہ ہیں, اس کے بارے میں بہت کچھ جاننا چاہتے ہیں. تو اس میں بہت سی چیزیں ہیں, اور اس میں جو بہت اہم چیزیں, ایک تو وہی اعتدال پسندی ہے. ہمارے یہاں نہ افراط ہے نہ تفریط ہے, جو کچھ بھی ہے وہ اعتدال کی صورت میں ہے, اور دوسرے ظالم کے دشمن اور مظلوم کے حمایت. اگر آج آپ اس نقطے کو دیکھیں تو پوری کائنات میں اگر کہیں بھی کوئی ظلم ہوتا ہوا نظر آتا ہے تو سب سے پہلے جو ظالم کے خلاف آواز اٹھتی ہے اور مظلوم کی حمایت میں جو آواز اٹھتی ہے وہ مذہب تشیع کی طرف سے ہوتی ہے. وہ یا تو ایران کی طرف سے اٹھتی ہے یا حزب اللہ لبنان کی طرف سے اٹھتی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اسی لیے, اور سب سے پہلے جو ظلم کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں وہ پوری دنیا کے شیعہ ہوتے ہیں, بعد میں دوسری قومیں سامنے آتی ہیں. یہ انہیں تعلیمات کا نتیجہ ہے کہ جو اہل بیت اطہار سے ہم تک پہنچی ہیں. حضرت علی علیہ السلام, ہم جن کو یعنی مذہب تشیع جن کو پہلا امام مانتا ہے, ان کا یہی نعرہ تھا کہ کن للظالم خصما وللمظلوم عونا, ظالم کے دشمن بن کر اور مظلوم کے مددگار بن کر زندگی گزارو. ظالم اگر کوئی بھی ہے, ہمارا اپنا سگا بھی ہے, ہمارا اگر عزیز بھی ہے, ہمارا بھائی بھی اگر ظلم کرے گا تو ہمیں اس کے دشمن بن کر زندگی گزارنا ہے, اور جو مظلوم ہے وہ بھی چاہے کوئی بھی ہو, یعنی کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہو، اگر مظلوم ہے تو ہمیں اس کی حمایت کرنی چاہیے، ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ظلم کرنے والا ہمارا بھائی تھا، ہمیں اس کی حمایت میں کھڑا ہونا ہے۔ ناظرین، یہ علامات ہیں اور یہ امتیازات ہیں مذہب تشیع کے، اور واقعاً یہی چیزیں ہیں کہ جس نے اس کو ایک ممتاز مقام عطا کیا ہے۔ بہت شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں رہے، ہم آپ سے یہیں پر خدا حافظی کریں گے۔ قبلہ، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ رہے اور اتنا اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، آپ سے خدا حافظی کریں گے۔ اسی طرح اپنے تمام حاضرین کے بھی ہم بہت شکر گزار ہیں اور ان سے خدا حافظی کریں گے۔ ناظرین، ہمارا وقت اختتام کو پہنچا، آپ کو خدا کی پناہ میں دیتے ہیں، آپ سے دعاؤں کی التماس ہے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔